لنا ونبي تعالى علينا وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. غير قابل للاحترام اور آخرت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم، اور اللہ نشان کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس دنیا میں بھی باقی رکھے اور اس کو کامل فرما دے، اور اسی ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے. اسی کی اہمیت اور اسی کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی پہلی روح میں اس کو بیان کیا. اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد دین سے پھر جائے اور کافر و مرتد ہو جائے، اس کے لیے اور ایسے ہی اس شخص کے لیے کہ جو شروع سے کافر اور کفر کی حالت ہی میں دنیا کے اندر زندگی گزارتے اور حالت کفر ہی میں عیاذ باللہ اس کا انتقال ہو جائے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب شدید. اس کو حضرت نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. پہلے جو کچھ حضرت نے فرمایا میں وہ انشاءاللہ پڑھوں گا، پھر اسی کی انشاءاللہ کچھ وضاحت کروں. جو شخص مرتد ہو جائے اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں، ایک آیت کا ترجمہ حضرت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی شانہ نے فرمایا جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے اور پھر کافر ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب تباہ و برباد ہو جائے، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ. ایمان کے بعد کفر اختیار کر لینا اتنی خطرناک چیز ہے. دنیا میں اگر زندہ ہو تو وہ واجب القتل ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ اسے قتل کرے. قتل کرنا بھی تو بڑے عذاب کی چیز ہے، بڑے وبال کی چیز ہے، اور ساتھ ہی اس کے بہت سے دنیاوی اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری ختم، اور اس کے نکاح میں اگر کوئی مسلمان عورت ہے تو وہ بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کے دیگر مسلمان رشتے دار اگر کوئی فوت ہو جائے، جیسے مرتد کا باپ فوت ہو جائے یہ مرتد کی ماں فوت ہو جائے، یہ مرتد کی بیوی فوت ہو جائے، یہ مرتد کا بیٹا فوت ہو جائے، تو مرتد کو اس کی میراث بھی نہیں ملے گی، بیوی بھی نکاح سے الگ ہو جائے گی اور آزاد ہو جائے گی۔ ایک یہ کتنا بڑا نقصان، دوسرے وہ اپنے مسلمان وارثوں کی وراثت سے بھی محروم ہو جائے۔ اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو مسلمان اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں، کیونکہ مسلمان اللہ نماز جنازہ بھی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت، اس کی برکت سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی، اس سے بھی معروف ہو جائے۔ یہ تو دنیا کے بڑے بڑے نقصانات، اور آخرت میں یہ ہے کہ دنیا میں اس نے مرتد ہونے سے پہلے حالت اسلام میں جتنے بھی اس نے نیک کام کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکات دی ہوگی، تلاوتیں کی ہوں گی، تسبیحات پڑھی ہوں گی، صدقے کیے ہوں گے، خیرات کی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، جہاد کیا ہوگا اور دیگر کارہائے خیر اس نے انجام دیے ہوں گے، نماز روزہ حج زکات سارے نیک کامات اس کے برباد ہوں گے۔ آخرت میں ایک پائی بھی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ بچائے اللہ بچائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ، حضرت فرماتے ہیں مرتد کی سزا، جو شخص مرتد ہو جائے دنیا میں اس کے اعمال غارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کے رشتہ میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث کا حصہ نہیں ملتا، اسی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ دیگر کفار کی طرح ویسے ہی زمین میں گاڑا جاتا ہے، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی حضرت نے تعریف فرمایا کہ اگر مرتد دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اپنی بیوی کو نکاح میں رکھنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، بشرطے کہ بیوی بھی اس کے نکاح میں آنے کے لیے راضی ہو، اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے۔ جب کوئی مسلمان اللہ بچائے مرتد ہوگا تو مرتد ہوتے ہی اس کی بیوی اس کی نکاح سے نکل جائے گی، اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، دوبارہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، تو اب بیوی خود بخود دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آئیں گی، بلکہ بیوی کے رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اگر بیوی راضی ہوگی دوبارہ نکاح ہو جائے گا، بیوی راضی نہیں ہوگی دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوا اور کافر ہی رہا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کے لیے بھی آخرت میں اللہ تعالی غضب، اس کی ناراضگی اور اس کا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلے ایمان کا یہ ایمان ہے کہ جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، جنت کی نعمتیں ایسی کہ ہمارے وہم و گمان سے بالا، دوزخ کا عذاب ایسا کہ ہمارے وہم و گمان سے بالا۔ ایک ایک حدیث میں کہ ایک شخص کو جس نے دنیا میں ہمیشہ نعمتیں اور راحتیں اور عافیتیں دیکھی ہوں گی, سکون چین آرام سے اس نے زندگی گزاری ہوگی, کبھی کوئی مصیبت و تکلیف کا سامنا نہ ہوا ہوگا, ایسے آرام و عیش میں رہنے والے شخص کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں ہوتا دیا جائے گا یا داخل کیا جائے گا, اور پھر نکال کر اسے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کبھی کوئی راحت ملی, تمہیں کوئی سکون ملا, کوئی چین ملا؟ سکون کسے کہتے ہیں, آرام کسے کہتے ہیں, چین کس کا نام, آج تک مجھے نصیب ہی نہیں ہوا. ذرا سی جہنم, ذرا سی دیر جہنم میں جانے کی وجہ سے زندگی بھر کا عیش بھول جائے گا, زندگی بھر کی راحتیں بھول جائے گا, سکون چین اس کو یاد نہیں رہے گا. خطرناک اس کا عذاب, اتنی زبردست اس کی زندگی. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوا ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں, مصیبتوں, پریشانیوں میں اس کی زندگی گزری, تو اس کو ذرا دیر کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور داخل کر کے ذرا سے گھما کر باہر نکالا جائے گا, اور اسے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی تکلیف اور بیماری دیکھی, کبھی تم کو کوئی صدمہ یا پریشانی لائق ہوئی؟ صدمہ کسے کہتے ہیں, تکلیف کس کا نام ہے, پریشانی کسے کہتے ہیں, بیماری کیا ہوتی؟ تو زندگی بھر کی پریشانیاں اور تکلیفیں ذرا سے دیر میں بھول جائیں. جنت ایسی ہے کہ مالا احمداد بولا سمجھ والا فخر آرام کا خوشی, اور جہنم ایسی بری چیز ہے کہ زندگی بھر کی راحتوں کو بھلا دینے والی. اور معاذ اللہ جو کافر ہوگا یہ مسلمان تھا, اور معاذ اللہ وہ مرتد ہو جائے گا, اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جہنم کتنی دکھی چھوڑی ہے بھائی, اللہ اس کو بہتر جانا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 70 باغیں ہوں گی, 70 رسیاں اس میں بندھی ہوئی ہوں گی, 70,000 رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی اس کے کھینچنے کے لیے اور لانے کے لیے, اور ہر رسی کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے. 70,000 تو اس کے اندر رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی مختلف حصوں میں اسے کھینچنے کے لیے, اور میدان قیامت میں اس کو لانے کے لیے, اور ہر رسی پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. فرشتے بڑے طاقتور ہوتے ہیں, اس طرح سے 70,000 فرشتے ایک رسی کو کھینچیں گے. اسی سے اندازہ لگا لو کتنے 70,000 رسیوں پر 70,000 فرشتے ہوں گے, وہ سب اسے کھینچ کر میدان قیامت میں لے کر کے آئیں گے, سرات کے نیچے اس کو رکھا جائے گا, اور جہنم کے اوپر پل سرات بنائے جائے گا, ادھر سے حساب و کتاب ہوگا, اور پھر ادھر پل سرات سے گزر کر جنت میں جائے گا, نیچے جہنم ہوگا. جو ناکام ہوں گے وہ پل سرات پر سے جب جائیں گے تو وہیں سے کٹ کر نیچے جہنم میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ. اور جو امتحان میں کامیاب ہوں گے, حساب کتاب میں پاس ہوں گے, وہ خیر و عافیت کے ساتھ پر سرات سے گزر کر دوسری طرف اتر جائیں گے جہاں جنت ہوگی. تو یہ جہنم ہے, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کی آگ سخت, دنیا کی ساری آگ ملا کر کے اس میں جس قدر تیزی ہے, اس طرح کی تیزی 70 گنا جہنم کی آگ میں. ایک حدیث میں کافر ہے. جہنم کی آگ کو اللہ پاک نے 1000 سال تک گرم کرنے کا اور تیز کرنے کا اور جلانے کا حکم دیا. چنانچہ جلتے جلتے وہ لال رنگ کی ہوئی. پھر مزید 1000 سال, 1000 سال کسی کے لیے, مزید 1000 سال تک آگ کو تیز کرنے کا حکم دیا. تیز کیا گیا اس کی آگ کو اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ زرد رنگ کی ہوگی. جب آگ زیادہ تیز ہوتی پیلی ہوتی, جب ہلکی آگ ہوتی تو لال ہوتی, بہت زیادہ تیز ہوتی تو پیلی پڑ جاتی. پھر مزید 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جلانے کا حکم دیا, تیز کرنے کا حکم دیا, یہاں تک کہ اب وہ سیاہ ہو جائے, اب اس کی لپٹیں ختم نہیں ہوتی, جلتے جلتے کالی پڑ گئی. اور دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کا 70 گنا سخت ہونے کا ایک واقعہ ایک روایت کے اندر آتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جنت سے دنیا میں تشریف لائے, ہم حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے آباد کرنے کے نبی ہیں, دنیا کی آباد کاری کے پیغمبر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پر نماز روزے کے دیگر احکام شرع کی وحی نہیں آتی تھی. یہ وحی آتی تھی کہ مٹکے کس طرح بنائیں, برتن کس طرح بنائیں, گلاس کیسے بنائیں, کھانا کیسے پکائیں, زمین میں کاشتکاری کیسے کریں, کپڑا کس طرح بنیں, اس قسم کے احکام آئے تھے جس سے دنیا آباد ہوتی. تو معذرت فرماتے ہیں دنیا کی آباد کاری کے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام, دنیا کو آباد کرنے کے سلسلے میں ان کے اوپر وحی آتی, اور جو کچھ معلوم نہ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل فرماتے ہیں. باقاعدہ احکام کے بارے میں جو وحی آنی شروع ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے آنی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے, یہاں آنے کے بعد کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت, دنیا میں تو آگ تھی, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو دنیا کے واسطے آگ لینے کے لیے جہنم کے خازن اور مالک کے پاس بھیجا, اور حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور وہاں سے تھوڑی سی آگ لے کر کے دنیا میں پہنچاؤ تاکہ اس آگ پر کھانا وغیرہ پکایا جا سکے. حضرت امین مادی کے جہنم کے پاس پہنچے اور اس سے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھوڑی سی آگ چاہیے. تو اس نے پوچھا کتنی آگ دے دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایسا کرو ایک چھوارے کے برابر دے دو, کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ جہنم کی آگ تو بہت تیز ہے, ایک چھوارے کے برابر دے دو وہ کافی ہو جائے گی دنیا والی دنیا کے لیے. مالک جہنم نے کہا کہ حضرت ایک کھجور کے برابر اگر آپ آگ دنیا میں لے جاؤ گے تو اسی گرمی سے زمین و آسمان پگھل جائیں گے, کھانے کیا پکے, نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا, اتنی تیزی ہے اس کی. اللہ تو فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو بجائے کھجور کے کھجور کی گٹھلی کے برابر دے دو, گٹھلی تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے کھجور کے مقابلے میں. فرمایا حضرت یہ تو بہت مانگ لیا آپ, اگر آپ اتنی سی آگ دے جائیں گے دنیا میں کبھی بارش نہیں کرتے, کبھی کسی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی, ہمیشہ گرمی ہی گرمی رہے گی, زمین سے سوکھ کر آٹا ہو جائے گا. تو بہت آپ آگ مانگ رہے ہیں, جبرائیل امین سوچ میں پڑے گی کتنی مانگوں سے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. اللہ تعالیٰ جل شانوں کی بارگاہ میں حاضر کیا کہ پروردگار یہ بتا دیجئے کہ دنیا کے لیے میں کتنی آگ لوں، دنیا کے لیے جہنم کی کتنی آگ لوں؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر لو اور اس کو بھی 70 مرتبہ ٹھنڈے پانی میں ڈبو، وہ دنیا میں لے کر کے جاؤ. اور جبیل امین نے مالک سے ہمیں ایک ذرہ دے دو، وہ ذرہ لے کر کے 70 مرتبہ سمندر کے اندر ڈالا تاکہ اس کی تیزی کم ہو جائے، اور پھر وہ ذرہ لے کر کے دنیا میں تشریف. اس روایت میں ہے کہ وہ ذرہ بھی جب ایک پہاڑ کے اوپر رکھا تو اسی گرمی سے پگھل گیا اور جل گیا، اور اس کا دھواں اور اس کی حرارت جو ہے پتھروں کے اندر جذب ہو. تو پھر حکم ہوا کہ یہ ذرہ واپس دوزخ میں پہنچا. یہ جو دھواں یہاں پر رہ گیا ہے یہی دنیا کی آگ ہے جو بہت خاکش ہے. وہ ایک ذرہ جو جہنم سے لایا گیا تھا 70 مرتبہ سمندر میں ٹھنڈا کرنے کے بعد بھی اتنا تیز تھا کہ پہاڑ کو جلا کر رکھ دیا، اور آخر پھر وہ بھی واپس جہنم میں بھیج دیا گیا. وہ جو اس کے جلنے کی وجہ سے پتھر کالے ہو گئے اور اس کے کچھ اثرات تیزی کے پتھروں میں اور دوسری چیزوں میں باقی رہ گئے، یہ دنیا کی آگ ہے. تو دنیا کی آگ ہے تو جہنم کی اصل آگ اتنی سب ہوگی. یہ عام آگ جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمیں بہت معمولی معلوم ہوتی ہے. ذرا اسی آگ کو شیشے کی بھٹی میں دیکھو، جس بھٹی میں شیشہ پگھلایا جاتا ہے یا جس بھٹی کے اندر لوہا پگھلایا جاتا ہے سریا وغیرہ بنانے کے لیے، اس کے اندر تو ایک آگ کا دریا ہوتا ہے، اور شیشہ اس میں آگ کی تیزی کی وجہ سے پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، لوہا بھی پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے اور آگ کی طرح سرخ ہو. تصور کریں ذرا سا کوئی آدمی خاص طور اس دریا میں چلا جائے، کیا بچے گا؟ دنیا کی یہ آگ اتنی سخت گرم ہے کہ آلمان والا بھی کسی آدمی کے سر سے پیسے ایسی آگ لگ جائے تو مر جائے، برداشت نہ کر سکے. تو اس سے 70 گنا زیادہ، اور پھر جہنم اتنی لمبی چوڑی کہ جس کو لانے کے لیے 70,000 فرشتے ایک رسی پر مقرر ہوں گے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کا تو اللہ ہی صحیح اندازہ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. بعض حدیثوں میں اتنا بتلایا گیا، جہاں ایک حدیث میں جہنم گہرائی کو اس طرح بتایا گیا ہے کہ دیکھو لوہے کا ایک لوہے کی گیند ہو، لوہے کی گیند ہو بڑی ساری، تو زمین سے لے کر آسمان تک کی جو مسافت ہے 500 سال کی ہے، اور دنیا کے آسمان سے وہ لوہے کی گیند زمین میں پھینکیں گے، صبح پھینکیں گے شام تک نیچے آئے گی، اور شام کو پھینکیں گے صبح تک نیچے آ جائے گی، یعنی 12 گھنٹے میں 500 سال کی مسافت طے کر دی. بھاری ہے نا وہ بہت، جب نیچے آئے گی تو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ وہ گیند آئے گی، تو اتنی تیزی سے نیچے آئے گی کہ آسمان سے زمین پر 12 گھنٹے میں آ جائے گی. اور جہنم کے اوپر سے، جہنم کے اوپر سے اگر یہ لوہے گیند پھینکی جائے گی 1,000 سال میں اس کی تہ میں پہنچے. جس میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کے دو چپلیں کسی کو پہنانی چاہیے، वो चप्पलें किसको पहनाई जाएंगी? तो उन चप्पलों को पहनने की वजह से उसका दिमाग हंडिया की तरह पकड़ा होगा। ये जो आवाज हंडिया जब आग पे जाती है तो उबलती है ना, और खदबद खदबद की उसमें से आवाज आती है, ढकना ऊपर नीचे होता है, भाप निकलती है, खोल के देखो तो उबाल होता है उसके अंदर। बस अल्लाह बचाए, इस तरह से उस दो जख्मी की उसका दिमाग इस तरह हंडिया की तरह पक रहा होगा सिर्फ चप्पलें पहनने की वजह से। और उसको इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि वो इस तकलीफ की वजह से ये समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझे हो रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। जहन्नम का जो सबसे हल्का अजाब है उसका ये हाल है कि दिमाग हड्डिया की तरह पक रहा होगा और वो ये समझ रहा होगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब हो रहा है, हालांकि सबसे हल्का अजाब। ऐसी खतरनाक जगह जो काफिर होगा वो ऐसे जहन्नम में जाए, जो मुर्तद होगा वो ऐसे जहन्नम में जाए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी बड़ी नेमत है, इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है कि जो इस्लाम पर जिंदा रहेगा, ईमान पर कायम रहेगा, मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहेगा, वो इंशाल्लाह ऐसे अजाब से बचेगा, ऐसी दोजख से दूर रहेगा। बाद मोमिनीन जाएंगे दोजख में, लेकिन उनकी दोजख मुसलमानों की, उनकी दोजख काफिरों की दोजख से अलग होगी। शौक वतन में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान फरमाया, मतलब ऐसी ऐसी रियायतें मुसलमानों के साथ वहां पर होंगी जिसको दो लफ्जों में हजरत ने फरमाया कि काफिर अजाब देने के लिए जहन्नम में डाला जाएगा और मोमिन जहन्नम में पाक साफ करने के लिए डाला जाएगा। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हजरत के अल्फाज तो ये है कि मोमिन काफिर को जहन्नम में तहजीब के लिए डाला जाएगा, तहजीब हजबा याजिब तहजीब बन के मैंने अजाब देना, अजाब देने के लिए डाला जाए और हमेशा हमेशा जहन्नम में पड़ा जाएगा अजाब जाए, और मुसलमान को तहजीब के लिए जहन्नम में डाला जाए, मुहज्जब करने के लिए, पाक साफ करने के लिए, गुनाहों की मेल कुचैल दूर करने के लिए दोजख में डाला जाए। अल्लाह, तो जहन्नम बड़ी खराब जगह अल्लाह को चाहिए, और कुफ्र इब्तिदाद इसके अंदर जाने का जरिया है। और काफिरों चूंकि अजाब देने के लिए दोजख में डाला जाएगा, इसलिए अहादीस तैयबा में आता है कि उनके जिस्म भी बड़े लंबे चौड़े कर दिए जाएंगे, उनके हाथ पैर, उनकी राने, उनके फूले इतने लंबे लंबे कर दिए जाएंगे, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अहादीस में बतलाया गया है। जैसे हदीस में फरमाया गया है कि काफिर का जिस्म जहन्नम में इतना लंबा चौड़ा होगा कि उसके दोनों कंधों के दरमियान तेज रफ्तार घोड़े सवार अगर तीन दिन तक चले तो जितना मसाफत वो तय करे इतना लंबा उसके दो कंधों के दरमियान फासला। तेज रफ्तार घोड़ा अगर तेजी के साथ दौड़े और तीन दिन तक दौड़ता रहे तो जितनी मसाफत वो तय करेगा इतनी मसाफत उसके एक कंधे से दूसरे कंधे के दरमियान होगी। इतना लंबा उसका कंधा होगा एक कंधे से दूसरा कंधा। और उसकी जो मुंह के अंदर दाढ़े होंगी एक दाढ़ बहुत पहाड़ के बराबर होगी। 32 दांत होते हैं आदमी के मुंह के अंदर, तो 32 और पहाड़ के बराबर तो उसके दांत होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। जरा खौफनाक लगेगा, देव देव की तरह लगेगा, देव भी कुछ नहीं उसके आगे। तो और जुबान उसकी इतनी लंबी होगी तकरीबन 6 मील में वो फैली हुई होगी। 6 मील किसे कहते हैं? काफिर की जुबान 6 मील तक बाहर निकली हुई होगी मुंह से। एक रिवायत में 3 मील है, एक रिवायत में 6 मील है। और میدان قیامت میں جو لوگ ہوں گے وہ اس کی زبان کے اوپر چل رہے ہوں گے. ظاہری اتنی دور تک زبان اس کی نکلی بھی ہوگی تو کون نہیں چلے گا, کوئی بھی چل سکتا, کتنی تکلیف ہوگی اس کو. منہ کتنا بڑا ہوگا, پھر سر کتنا لمبا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو ران ہوگی کافر کی, جہنم میں جو کافر کی ران ہوگی وہ بیضا پہاڑ کی طرح ہوگی. بیضا ایک پہاڑ کا نام ہے, ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی. اور اس کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے, مقعد جسے کہتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی جیسے مکے سے مدینہ تک کا فاصلہ ہے. مکے مدینہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی بڑی اس کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. تو گویا اس کا جسم کو اتنا لمبا چوڑا کر دیا, کیوں؟ مقصد عذاب دینا ہے. چھوٹے جسم کو تکلیف بھی چھوٹی ہوتی ہے, بڑے جسم کو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. اور جہنم کا عذاب سب سے بڑی تکلیف ہے, اللہ بچائے. تو کافروں کو چونکہ سزا ہی دینا مقصود ہے, عذاب ہی دینا مقصود ہے, تکلیف ہی دینا مقصود ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو یہ تکلیف دینی ہے, لہذا ان کا جسم بھی اتنا لمبا چوڑا کر دیا جائے گا کہ وہ ہمارے تصور سے باہر ہے. حدیث میں جو فرمایا کہ وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا گیا, ورنہ تو نہ معلوم کتنا لمبا چوڑا ان کا جسم ہوگا. وہ عذاب ان کے, کیوں؟ دنیا میں انہوں نے کفر اختیار کیا, ایمان نہیں لایا اللہ اس کے رسول پر, اسلام کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. اس کی سزا میں ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اور اس طرح جہنم میں ان کو عذاب شدید ہوگا. جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں, 70 برس میں تو وہ اس کے اوپر چڑھیں گے, کافی لوگوں کو اس کے اوپر چڑھو الیاس بھی, 70 سال تو چڑھنے میں لگیں گے اس کے اوپر, چڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے, جب چڑھ جائیں گے پھر وہاں سے ان کو گرایا جائے گا, وہاں سے ان کو نیچے گرایا جائے گا. تو 70 برس میں وہ نیچے آئیں گے, جب نیچے آئے پھر حکم ہو چلو پھر اوپر چڑھو. تو اندازہ کرو جہنم کیسی وبال کی چیز ہے, کیسے عذاب کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے ہر نماز میں ہمیں دعا مانگنی ہے, یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے چھٹانا قبول ہو. یہ دو دعا جو ہے بس یاد کر, یا اللہ اپنی رضا اور جنت کی فطور عطا فرما, اللہ اپنی رضا جنت کی فطور عطا فرما, ناراضگی اور دولت سے پناہ عطا فرما. دولت سے ہر نماز میں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے, تو جنت کا سوال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جنت کے ہم سب بے حد محتاج ہیں, کیونکہ دنیا عارضی اور فانی ہے. ایک نہ ایک دن ضرور اس کو چھوڑنا ہے, اور چھوڑ کر کے آخرت میں پہنچنا ہے. اور وہاں دو جگہ ہیں, یا جنت یا جہنم. جنت مل گئی بیڑا پار, خدا نہ خاصہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑ گیا, مصیبت ہی مصیبت. اور یہ دونوں, جہنم سے بچنا اور جنت کے ملنا, یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. ہمارا عمل کوئی اس قابل نہیں. اکثر تو اعمال ہمارے ایسے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے, یعنی گناہ, اور جو اعمال ہیں وہ بھی قابل استغفار ہیں. کوئی شخص اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں کرے اور اپنے آپ کو اچھا اور بڑا نہ سمجھے. کوئی عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا, جو کچھ ہوا ان کے فضل سے ہوا, جو توفیق مل رہی ہے ان کا کرم, اور جو کچھ توفیق ہوگی ان کے کرم سے, جو کچھ ملے گا وہ فضل سے ملے گا. ناز کی تو کوئی بات نہیں, نیاز ہی نیاز چاہیے, آجزی چاہیے, انکساری چاہیے, خالصانی چاہیے. اور وہ یہ کہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ یہ نعمت آپ نے اپنے فضل سے دے دی, اتنی بڑی نعمت دے دی کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے. وہ ایمان کی نعمت, اسلام کی نعمت. اللہ اس نعمت کو مرتے دم تک باقی رکھیے, ہم کو ہماری نسلوں کو اس سے مال مال رکھیے, کسی کو بھی اللہ اس نعمت سے محروم نہ فرمائے, سب کو خاتمہ اللہ ایمان میں, کسی کا بھی خاتمہ کفر پر اس سے نہ ہونے پائے. یا اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے, اپنی رحمت سے اپنی رضا دے دیجیے, اپنی رحمت سے دوزخ سے بچا لیجیے, اپنی رحمت سے اپنے غضب سے کریں. اس طرح دعا مانگنے کا معمول ساتھ کوشش بھی کریں, خالی دعا ہی کافی نہیں, ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں. کوشش یہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کریں. ایمان کے تقاضے دو ہی ہیں, ایک تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں اور دوسرے فرائض واجبات اور حقوق اللہ, حقوق عباد ادا کرنے کا اہتمام کریں. زندگی بھر بس یہ کریں, اور اس طرح کرنے میں آدمیوں کسی راہبر رہنما کی ضرورت نہیں, اور وہ ہے کوئی متقی پرہیزگار اللہ والا, متبع سنت متبع شرط مل جائے, اس سے پوچھ پوچھ کر چلیں. یہ راستہ پوچھ پوچھ کر چلنے سے طے ہوتا ہے, اپنے طور پر چلنے سے عام طور پر طے نہیں ہوتا. آدمی کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے, کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے, جہاں چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. اور جب کسی کے رہنمائی میں پیہم چلتا رہتا ہے تو منزل پر پہنچ جایا کرتا ہے. تو بھائی یہ دوزخ ہے, یہ اللہ ہے, یہ ایسی خطرناک اور ایسی خراب جگہ ہے سب, اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. آخر میں حضرت نے کچھ جہنم اور لہلے دوزخ کا ذکر آئندہ, البتہ حضرت نے ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک آیت کا ترجمہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ. پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن شریف کے حوالے سے اللہ بیان کرتا ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اسی کتاب پر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ شانہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں. اس کے رسول پر اور اسی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی, اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل فرمائی, پھر توریت زبور انجیل وغیرہ. اور جو شخص منکر ہوا اللہ تعالیٰ کا اس کے فرشتوں کا, اب انکار کا ذکر کرنا, جو ایمان نہیں لائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرے گا, جو شخص انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا, اس کی کتابوں کا, اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا, تو گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, یہ مردد ہونے کا بیان آ گیا. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے, یعنی کفر پر ہی جمے رہے اور ڈٹے رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس ایمان پہ قائم رکھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے باپ دادا کو اور ہمارا ہم کو اور ہمارے اہل کو یاد کر, ہمارے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار اور خالق کو, ہمارے دوست احباب کو, یا اللہ اپنے ایمان کے رہنے کا سب اسلام کے نعمت سے سب کر, یا اللہ یا اللہ روز بروز اس میں اضافہ کرتا, یا اللہ روز بروز اس میں اضافہ کرتا, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو ہمیشہ اسلام کے قائم کرنا, وہ خاتم کامل وخاتم. یا اللہ اس کی اپنی حفاظت خاص عطا، یا اللہ ہم اپنے اپنے ایمان کو آپ کے پاس رکھ پاتے اور آپ کی حفاظت میں دیتے، یا اللہ نفس و شیطان سے اور تمام کفار مشرکین سے اس کی حفاظت فرماتا، یا اللہ اس کی حفاظت فرماتا، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے یا اللہ جانا نصیب فرماتا، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب، یا اللہ موت کے آخری وقت میں، موت آنے کے وقت میں یا اللہ شیطان بہت زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان جاتا ہو، یا اللہ اس وقت ہماری مدد کرنا، یا اللہ اس وقت ہماری مدد کرنا، یا اللہ اس وقت ہماری مدد کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روح تو دنیا سے چلی جائے اور ایمان دنیا میں رہتا ہے، یا اللہ ایسا نہ ہو، ہماری مدد کرنا، آپ نے اپنے فضل سے نعمت دی ہے، اپنے فضل سے اس کو سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق دینا، اور جب تک ہم زندہ رہیں یا اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا کرنا، یا اللہ جتنے گناہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے احکام میں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نیک مخلص اور مقبول بندوں کی صحبت نصیب فرما، اور ان کی صحبت کی ہمیں دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ساری بیماریوں کو دور کرنا، ساری پریشانیوں کو دور کرنا، جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی، یا اللہ ان کی پریشانی، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے مروت نصیب فرما، یا اللہ مروت نصیب فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے، گناہوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اولاد کو نیک گناہوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے ملا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سیاسی کارکن مستمر دائم عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما، ساری بیماریاں دور فرما، ساری تکلیفیں دور فرما، خاص طور سے پاکستان پر خصوصی رحم فرما، یہاں حکومت صالحہ قائم فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بےدینی کو دور فرما، یا اللہ بے شرمی کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم کو عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.